أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم میں بس سورہ منافقون میں خدا من تبارک و تعالیٰ نے روش منافقین و علامات منافقین مفصل بیان فرمائی ہیں سورہ مبارکہ میں. ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ منافق اس قدر عداوت میں راسخ ہے کہ خدا اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا، حتیٰ اگر رسول اللہ بھی اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں منافق کی بخشش کے لیے، خدا پھر بھی منافق کو معاف نہیں کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. جب منافق کو منافقت چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ منافقت کو ترک کر دیں اور توبہ کریں، باز آ جائیں اپنی روش منافقانہ سے، لووا رؤوسہم، اپنے سر پھیر لیتے ہیں. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور استکباریت کے ساتھ، غرور و تکبر کے ساتھ دور ہو جاتے ہیں، رسول اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں. بعض آنے والے نہیں، اس لیے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، معافی مانگیں اللہ سے یا نہ مانگیں، ہر دو صورتوں میں یہ ایک جیسے ہیں. لن یغفر اللہ لہم، خدا انہیں معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. یعنی منافق فاسق بھی ہے، فاسق جو دین سے باہر ہو، دین سے باہر کافر بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہے، اور چبسا مومن بھی فاسق ہو سکتا ہے. مومن جو ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، لیکن عملی زندگی میں دینی حدود کے مطابق عمل نہیں کرتا، دینی حدود سے باہر زندگی بسر کرتا ہے، حرام و حلال کی مراعات نہیں کرتا، یہ مومن فاسق ہے. مومن فاسق سے مراد یعنی کافر نہیں ہے، منکر خدا نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے، قیامت پر ایمان ہے، قرآن کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، لیکن عملاً حدود و قوانین کا احترام نہیں کرتا، ان کے اندر زندگی بسر نہیں کرتا، باہر زندگی بسر کرتا ہے دین سے، اس وجہ سے یہ فاسق ہے. یہ بھی وہ خدا نے فاسقوں کو ہدایت نہیں کرنی جو حدود سے باہر عمل کرتے ہوں. منافق فاسق بھی ہے چونکہ عملاً دینی احکام کی پیروی نہیں کرتا، حدود الہی کا پابند نہیں ہے، علاوہ منافقت کے جو اس کے دل کے اندر موجود ہے اور نقصان کے، حدود الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور انہیں خدا نے ہدایت نہیں کرنی. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. منافقانہ ایک اور کام، ایک روش منافقانہ یہ ہے کہ منافق ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جو راہ خدا میں مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، خصوصاً انہیں جا کر دور کرتا ہے اس عمل سے کہ آپ مومنین کی و رسول اللہ کی اور مجموعی طور پر دین کی مالی مدد نہ کریں. ہم الذین یقولون، یہ منافق ہی ہیں جو کو کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو ساتھی ہیں رسول اللہ کے ہمراہ ہیں، ان کے اوپر انفاق مت کرو، ان کے ساتھ مالی تعاون نہ کرو آپ، انفاق یعنی نہ انہیں اپنے واجبات مالی ان کو دو، جیسے زکوٰۃ خمس ہے، اور نہ ہی صدقات ان کو دو، اور نہ ہی دوسرا مالی تعاون جو عموماً مومنین کے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں، رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ مالی تعاون نہ کریں تاکہ دباؤ میں آ کر اس راہ کو چھوڑ جائیں، دباؤ میں رکھ کر مومنین کو رسول اللہ کا ساتھ چھوڑانے کے لیے ان پر انفاق نہ کریں۔ مثلا بعض ایسے تھے جو کوئی رشتہ یا قرابت نہیں رکھتے تھے، کچھ لوگ متمول تھے کچھ فقیر، متمولین کو من کرتے تھے کہ آپ رسول اللہ کے وہ ساتھی جو تعاون کے محتاج ہیں ان کے ساتھ آپ مالی تعاون نہ کریں، تنگ آ کر، چونکہ رسول اللہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، آپ بھی ان پر خرچ نہ کریں، آخر کار یہ تنگ آ کر بھاگ جائیں گے، رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ایک عمل یہ کرتے تھے کہ وہ لوگ جو کسی کی کفالت میں تھے، مثلا اپنے ہی خاندان سے مالی تعاون لیتے تھے لیکن رہتے رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ مجاہدین جن کا خرچہ ان کے ماں باپ دیتے تھے یا بھائی دیتے تھے یا کوئی اور قرابت دار، کھاتے گھر سے تھے اور خدمت رسول اللہ کے پاس آ کر کرتے تھے، انہیں بھی روکتے تھے جا کر کہ آپ اپنی اس اولاد کی مدد نہ کریں جو رسول اللہ سے جا ملے ہیں، اور جب آپ امداد نہیں کریں گے انہیں، وہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا، پہننے کے لیے نہیں ملے گا، نتیجتاً دباؤ میں آ کر تنگ پڑ کے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور یہ ان موذی حرکتوں میں سے منافقین کی جس کے ذریعے سے راہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اراجیف پھیلانا، پراپوگنڈا کرنا، من گھڑت باتیں دینداروں کے متعلق، مومنین کے متعلق، خصوصاً فعال مومنین کے متعلق، کہ منافق ساکت مومن کو کچھ بھی نہیں کہتا، مخالف ہوتا ہے ہمیشہ، فعال مومن کا منافق ہے منافق، وہ مومن جو راہ دین میں زیادہ تگ و دو کرتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے، اس کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ایک اس کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے، جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے اور دباؤ اس پر بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ مالی تعاون کو کاٹ دیتا ہے، ان کے ماں باپ کو جا کر یہ وسوسہ کرے گا کہ اس کی امداد نہ کریں۔ مثلا ممکن ہے ایک شخص، ایک جوان رائے خدا میں آ جائے، اسی کا بھائی اپنے باپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کی مدد نہیں کرو، یہ خود بھاگ جائے گا، یہ جب آپ اس کو تعاون نہیں کریں گے، اس کو خرچہ نہیں دیں گے، جیب خرچی نہیں دیں گے، یہ مدرسے سے بھاگ جائے گا، یہ بھائی منافق ہے جو باپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی جو دین کی طرف گیا ہے اس کا خرچہ کاٹ دو، قرآن کے بقول یہ منافق ہے، یہ بھائی جو رائے خدا میں آنے والے کو دباؤ میں رکھنے کے لیے مالی تعاون اس کے ساتھ منقطع کرتا ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یا ممکن ہے کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو، کوئی اور قرابت دار ہو، ضروری نہیں کہ بھائی ہی ہو، مثال بھائی کی دی ہے، ممکن ہے الٹ ہو کہ بھائی مدد کرنا چاہتا ہے اپنے اس بھائی کی جو رائے خدا میں آیا ہے، اس کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ تم رائے خدا میں جو میں تمہیں خرچہ دیتا ہوں، والد روکتا ہے اس کو کہ اس کو خرچ مت کرو اس کے اوپر، یہ منافق ہے یہ والد، کہ رائے خدا میں آنے والوں کا خرچہ کاٹنا دباؤ میں رکھنے کے لیے، ان کو پریشر میں رکھنے کے لیے، چونکہ مالی فقر سب سے زیادہ بڑا دباؤ ہے اس انسان کے لیے جس کی آئیڈیالوجی کمزور ہے، جس کا ایمان کم ہے، اس کے اوپر مالی دباؤ سب سے بڑا سخت دباؤ ہے۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، بعضوں کے لیے مالی دباؤ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پرواہ نہیں ہوتی ان کو، جو بہت مضبوط ارادی قوت کے مالک ہوتے ہیں، ایمان جن کا بہت قوی ہے، جذبہ جن کے اندر بہت عالی ہے، مالی دباؤ اگر آئی بھی ان کے اوپر یہ اسے پرواہ نہیں کرتے، خاطر میں نہیں لاتے۔ اور ایسے افراد موجود ہیں، ہمیشہ موجود ہیں، ہم نے خود دیکھے ایسے طلاب جو عمر بھر شدید ترین مالی دباؤ میں تھے، اس حد تک کہ دیکھنے والے گھبرا جاتے تھے ان کے مالی دباؤ سے، جس مالی حالت سے اتنے کمزور تھے، انہیں خود کوئی پرواہ نہیں تھی، کسی نے انہیں ایک دن بھی افسردہ نہیں دیکھا، پریشان نہیں دیکھا، جب بھوکھے تھے تو بھی پریشان نہیں تھے، جب کچھ مل گیا کھانے کو تو بھی پریشان نہیں تھے۔ بلکہ ایک طالب علم، ایک مثال ان جملہ عزیزوں میں سے، جو غالباً امریکہ سے آئے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ارادہ کیا میں جو قم میں جا کر تحصیل علم کروں۔ ماں باپ ظاہراً ان کے حامی نہیں تھے، بہن بھائی، انہوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اس طالب علم نے شادی کی ایک غیر مسلم لڑکی سے، پہلے اسے مسلمان کیا، شیعہ کیا، اور اسے باقاعدہ آگاہ کیا، نظریاتی بنایا اس کو، کچھ مراحل شادی سے پہلے، کچھ شادی کے بعد، اور پھر اسے شادی کی اس نے، اور اسے لے کر قم آ گئے، وہ بھی پڑھنے لگی، یہ بھی دونوں پڑھنے لگے۔ یہ پاکستانی نژاد تھے لیکن امریکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور وہ کسی اور قومیت کی لڑکی تھی، وہ پاکستانی نہیں تھی، مغربی ممالک میں سے کسی سے تعلق رکھتی تھی، سفید فام۔ یہ دونوں قم میں پڑھنے کے لیے آئے، اور قم میں ابتدا میں انہیں داخلہ بھی نہیں ملا، بعد میں جب مل گیا تو بھی خرچہ اتنا نہیں ملتا تھا کہ یہ دونوں گھر لے کے اس میں رہ سکیں، خرچے پورے کر سکیں۔ انہوں نے دونوں نے طے یہ کیا کہ ہم نے ہر قیمت پر پڑھنا ہے۔ یہ جو طالب علم تھے، ایک درس یا دو درس ہمارے پاس بھی پڑھتے تھے آ کر، لیکن ہمیں خبر نہیں تھی کہ ان کی حالت کیا ہے، نہ انہوں نے کبھی محسوس ہونے دیا، اپنا ظاہر ایسا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ بہت دیر سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ یہ کس مشکل میں ہے۔ باہر گئے، ان دونوں نے رائے حالیہ نکالا کہ ایک دکان کرائے پہ لے لی رہائش کے لیے۔ بعض محلوں میں دکانیں ہوتی ہیں متروک، جہاں کمرشل ایریا نہیں ہوتا لیکن لوگ بنا دیتے ہیں دکان، مارکیٹ نہیں ہوتی، مارکیٹ کے علاوہ گلیوں میں یا کسی جگہ بنا دیتے ہیں کہ کسی وقت چل جائے گی، یا یہاں ایسی ایک دکان انہوں نے کرائے پہ لی، ایک دکان چھوٹی سی جو کمرے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے، جس میں کوئی واش روم نہیں تھا، دکان میں واش روم نہیں ہوتا، اس میں کوئی کچن نہیں تھا، دکان میں پانی نہیں تھا، صرف لائٹ تھی اس میں، ایک بلب تھا، اور یہ تقریباً ظاہراً 2 سال تک اس دکان میں رہے۔ وضو کے لیے حرم جاتے تھے، یہ حرم سے بہت دور تھی دکان ان کی جا رہتے تھے، یعنی چند کلو میٹر دور تھی، سونے کے لیے اس دکان میں آتے تھے، شٹر گرا کے اس کا وہاں رہتے تھے۔ اب نہ اس میں پانی ہے، نہ کچن ہے، نہ واش روم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پڑوسیوں سے بھی مدد نہیں لیتے تھے، چلے جاتے تھے یہ حرم جا کر واش روم استعمال کرتے، رات کو کہیں ضرورت پڑے، دن کو ضرورت پڑے تو وہ حرم جانا پڑتا تھا ان کو، چند کلو میٹر دور واش روم کے لیے جانا پڑتا تھا، اور کھانا بھی اسی طرح اندر چولہا رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور اسی وہیں پر کھانا پکاتے، حرم سے ایک کین بھر کے پانی کا لے آتے تھے، اسی کو پیتے بھی اور اسی سے کھانا بھی تیار کرتے۔ 2 سال اس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، آخر کار یہ طالب علم تھک گیا دباؤ میں، کیونکہ بہت سخت ہے دکان میں رہنا بیوی کے ساتھ، جس کی نہ کھڑکی ہے نہ کوئی اور سہولت ہے گھر والی، دکان میں صرف تین دیواریں ہوتی ہیں، ایک دروازہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا دکان میں۔ ایک شب گزارنا مہمان کے طور پر بھی دکان میں سخت ہے، چند گھنٹے بیٹھے رہنا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ شخص دباؤ میں آ گیا، اس نے ارادہ کیا ترک تحصیل کا کہ میں جاتا ہوں واپس، کچھ پیسے کما کے اور انتظام کر کے پھر دوبارہ آئیں گے قوم میں۔ انہوں نے جب ارادہ کیا، اپنی زوجہ سے مشورہ کیا، تو زوجہ نہیں مانی، اس نے کہا نہیں میں تو اسی حالت میں رہنا ہے۔ اس نے بلکہ زوجہ نے اسے کہا کہ تو کتنا ناشکرہ ہے اللہ کا، کہ دیکھ خدا نے ہمیں دکان تو دی ہوئی ہے ادھر رہنے کے لیے، تو اس پر شکر گزار کیوں نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، اور تو کہہ رہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب اگر یہ نہ ہوتی، یہ دکان بھی نہ ہوتی، ہم پارک میں رہتے، کوئی حرج نہیں ہے، یہاں دن کو درس پڑھتے، رات کو پارک میں رہتے اور ہم پڑھیں گے ادھر۔ ایسے افراد بہت مضبوط ایمان آئیڈیالوجی والے ہوتے ہیں، یہ توانائی اندر سے پیدا ہوتی ہے انسان کو، مال سے نہیں آتی، جیب کی توانائی انرجی اور ایمان کی انرجی۔ وہ جن کو پیسہ آتا ہے منتھلی گھر سے اور خوش ہیں ہم پڑھیں گے جب تک پیسہ آ رہا ہے، پیسے کی توانائی انسان کو نہیں پڑھا سکتی، طاقت نہیں ہے اندر سے، ایمان طاقت ہے، آئیڈیالوجی طاقت ہے۔ باہر کے پھر بعد میں خدا نے لطف کیا، گھر انہیں توجہ آ گئی کچھ لوگوں کی اور انہیں گھر لے کے دیا، کچھ عرصے تک رہے، پڑھا انہوں نے۔ اس طرح کی بہت مثالیں ہیں۔ ایک اور بزرگوار مالی طور پر دباؤ میں، شدید دباؤ میں، صاحب اولاد بھی تھے اور اتنے فقیر تھے کہ کوئی پیمانہ نہیں ہے ان کے فقر کو ناپنے کے لیے کہ اتنا فقر انسان کے اوپر طاری ہے، کسی انسان نے اس کو کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ اکثر دن میں ہمارا وقت زیادہ گزرتا تھا آپس میں ان کے ساتھ، یعنی دن رات کا 24 گھنٹوں میں سے اکثر حصہ اکٹھے رہتے تھے، پھر آرام کے لیے وہ گھر چلے جاتے تھے۔ کسی لحظے ان کو پریشان نہیں دیکھا۔ بہت بعد میں جب خدا نے ان کی مالی حالت بہتر کر دی، بہتر یہ کر دی کہ کچھ بچوں کے لیے کپڑے پہننے کے لیے مل گئے، خود ان کو مل گئے، ان کا جوتا مجھے یاد ہے ابھی بھی سردیوں میں، برف کے دنوں میں بھی وہ جوتا ان کا اوپر کا حصہ ہوتا تھا، نیچے تلوا نہیں ہوتا تھا، تلوے کے بغیر جوتا ہوتا تھا ان کا برف میں، اور اوپر سے پاؤں ڈھپا ہوا ہوتا تھا، وہ عزت بچی ہوئی تھی کہ جوتا پہنتے ہیں، لیکن وہ نیچے اس کے تلوا نہیں تھا، برف میں اسی سے چلتے تھے۔ بعد میں جب اللہ نے کچھ بہتری کر دی تو آسودہ دن جب آئے، اس وقت کبھی کبھار گفتگو کرتے تھے اور اکثر یہ بات کرتے تھے کہ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سخت زندگی تھی، اب محسوس ہوتا ہے، یعنی اب جب پیسے آئے ہیں تھوڑے سے، گھر بہتر ہوا ہے، بستر بن گیا ہے، کوئی کپڑے جوتے پہننے کے لیے مل گئے ہیں، تو اب پتہ چلتا ہے کہ وہ سخت تھی وہ زندگی جو پہلے گزاری ہے، لیکن جب وہ زندگی گزار رہے تھے اس وقت نہیں تھا احساس کہ سختی ہے۔ کیوں احساس نہیں تھا؟ توجہ آئی کہ وہ تو سخت زندگی تھی، اور ایسا ہی تھا، بعد میں احساس ہوا کہ وہ واقعاً بہت سخت زندگی تھی۔ تعجب ہوتا تھا کہ یہ خود زندگی گزاری ہے، اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے حالات ہم نے خود دیکھے ہیں۔ خوب یہ راہ خدا میں جو آتے ہیں ان کا امتحان اللہ بھی لیتا ہے کہ یہ درست ہیں یا نہیں۔ نعرے لگانے والے تو بہت ہیں، مثلا آتے ہیں ابھی انٹرویو دیتے ہیں، ہم پڑھیں گے، ہم انہیں کہتے ہیں سختی ہے، سختی برداشت کریں گے، بھوک برداشت کریں گے، دوری برداشت کریں گے، دوسرے دن چھٹی کی درخواست لے کے آ جاتے ہیں، اماں یاد آ گئی. اب اللہ امتحان لیتا ہے، پہلے تو خدا امتحان لیتا ہے ان کا کہ ایسے امتحانوں میں انہیں ڈالتا ہے کہ دیکھیں گے یہ سچے ہیں یا نہیں، جھوٹے ہیں، یہ اوپر اوپر سے ساری باتیں کر رہے ہیں، کوئی باہر کا جاذبہ کشش دیکھ کر آئے ہیں یا اندر سے کسی چیز نے ان کو اکسایا ہے، اٹھایا ہے. الہی امتحانوں کے علاوہ ایک اور طبقہ جو اس طبقے کا خصوصاً دشمن ہے، منافق، جو مخلصین اللہ کی راہ میں آتے ہیں، انہیں مالی دباؤ میں رکھنے کی پلاننگ منافق بھی کرتا ہے. اور یہ نفاق کسی میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. اگر مثلا یہی طالب علم ماں باپ سے کہے کہ مجھے فلم دیکھنی ہے، سگریٹ پینے ہیں، موبائل لینا ہے، اور کوئی فضول خرچی کرنی ہے، اس کے لیے فقیر ترین والدین بھی کچھ نہ کچھ قرض لے کے بھی اس کو دے دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے پاس موبائل ضرور ہونا چاہیے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہونی چاہیے، اس کے پاس فلم دیکھنے کے پیسے ہونے چاہیے، اس کے پاس موبائل کے بیلنس روزانہ اس کو دیتے ہیں. آوارہ گردی کے لیے فقیر والدین بھی اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. یہی بچے جب راہ خدا میں آتے ہیں، ان کو پہلی دھمکی یہ دیتے ہیں کہ پھر ہم خرچہ نہیں دیں گے تجھے. یہ نفاق کی علامت ہے ان کے اندر. شاید وہ خود متوجہ نہ ہوں، راہ خدا میں خرچ بند کرنا نفاق ہے، منافقت ہے. منافقانہ سوچ یہ ہے کہ یہ دباؤ میں آئیں گے اور چھوڑ جائیں گے اس راہ کو. اب چھوڑیں گے آپ کو کیا خوشی ہوگی؟ ہمیں یہ خوشی ہوگی کہ دین کا راستہ تنہا ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، خلوت ہو جائے گی اور میدان ہمارے لیے خالی ہو جائے گا. جب دین کا راستہ لوگ آباد دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف منافق کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف. مثلا ویران مدرسے دیکھ کر مومن کو تکلیف ہوتی ہے، آباد مدرسے دیکھ کر منافق کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیوں، راہ خدا کیوں آباد ہو گیا ہے، اس میں کیوں رونق ہو گئی ہے؟ مثلا دین پڑھنے کے لیے اپاہج لوگ آتے تھے پہلے، ذہنی اپاہج اور مختلف حوالوں سے، جو کسی کام کے قابل نہیں ہوتے تھے، بقول بعضوں کے کہ نہ ویلڈنگ کے لائق تھے، نہ کنڈکٹری کے لائق تھے، اور نہ کسی اور کام کے، انہیں مدرسے بھی ڈال دیتے تھے. اس سے مومن کو تکلیف ہوتی تھی کہ کیوں اتنا غیر آباد ہے دین کا میدان. لیکن جب باصلاحیت آتے ہیں، اچھے استعداد والے لوگ آتے ہیں دین خدا کی طرف، منافق کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو رائے خدا آباد ہو رہا ہے. جب باصلاحیت دین میں آئیں گے، یہ دین حاصل کر کے میدان سنبھال لیں گے، قوم کا میدان سنبھال لیں گے، دین کا میدان سنبھال لیں گے، مملکت کا میدان یہ سنبھال لیں گے، اور ہم لوگ محروم رہ جائیں گے، منافق پیچھے رہ جائیں گے. بس یہ راستہ ویران ہی اچھا ہے، اس میں کوئی نہ آئے. آئیں ایسے بے صلاحیت، بے خاصیت، بے کار، اس قسم کے آئیں جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ بوقت ضرورت منافقین کے کام بھی آتے ہیں. آباد مراکز دینی منافقین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان مراکز کو ویران کرنے کے لیے ان کا خرچہ بند کر دو، تعاون نہ کرو، ہر ایک کے ساتھ تعاون کرو، ان کے ساتھ تعاون نہ کرو. یہ منافقانہ عمل ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اب یہ تعبیریں قرآن کریم کی، ان کی لطافت ہے اور حکمت ہے. مثلا یہاں ما استعمال نہیں ہوا، لا تنفقوا علی من مع رسول اللہ، جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں ان پر خرچ نہ کرو، بلکہ علی من عند رسول اللہ، جو عند رسول ہیں ان پر خرچ نہ کرو. چونکہ مع رسول بھی ہیں کچھ لوگ، کچھ عند رسول ہیں، رسول اللہ کے ہاں جو ہیں، رسول اللہ کے پاس جو ہیں، ان پر خرچ مت کرو. آپ آغاز میں ایسے مہاجرین تھے مسلمان جو اپنا سب کچھ مال و ترکہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، یا مشرکین نے ان سے لے لیا تھا، چھین لیا تھا، بالکل نہتے ایک جوڑے میں وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے رائے خدا میں، سب کچھ اپنے محل میں، اپنے شہر میں امیر تھے، ان کے مال مویشی تھے، ان کی تجارت تھی، اپنا کاروبار تھا، یا جو بھی معمول تھا اس کے مطابق، محتاج لوگ نہیں تھے، لیکن رائے خدا میں سب کچھ چھوڑنا پڑا، انہیں گھر چھوڑنا پڑا، مال مویشی چھوڑنا پڑے، مال املاک چھوڑنا پڑے، ترک کرنا پڑا، اور بالکل ایک پیراہن میں رسول اللہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ آ گئے۔ اس لیے قرآن ان لوگوں کو بہت باعظمت سمجھتا ہے جنہوں نے اتنی قربانی دی ہے، اتنا ایثار کیا ہے کہ رہبر کے ایک اشارے پر، ابھی ہم کہتے تو ہیں نا کہ رہبر کا ہو ایک اشارہ، یہ نعرہ ہے صرف، رہبر کا ہو ایک اشارہ، اگر امتحان کا جب وقت آ جائے رہبر حکم دے دیں پھر پتہ چلے گا کہ کیا کیا قربان کرتے ہیں، اور ابھی ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کیا قربان کرتے ہیں، کس کو کس پر قربان کرتے ہیں، ابھی بھی ہر انسان یہ کام کر رہا ہے، یوں تو نہیں کہ رہبر نے کوئی اشارہ نہیں دیا، رسول اللہ نے اشارہ نہیں دیا، اللہ نے ابھی تک کوئی اشارہ دیا نہیں ہے، خدا بھی منتظر بیٹھا ہے، ہم بھی منتظر بیٹھے ہیں، اور ہم نعرے لگا رہے ہیں اللہ کا ہو ایک اشارہ، یہ اشارہ کیا ہے، یہ احکام خدا ہیں، حکم فرمان ہیں سارے کہ کرو، یہ اشارہ کیا کب آئے گا، یہ ہو گیا ہے، حکم آ گیا ہے، فرمان آ گیا ہے کہ اٹھو کرو یہ کام، ابھی بھی ہم سب کچھ نہ کچھ قربان کرنے میں مصروف ہیں، ہر آدمی کسی پر کچھ قربان کر رہے ہیں، یہ ہر آدمی کر رہا ہے، کسی کو کسی پر قربان کر رہا ہے، یا دین کو اپنے اوپر قربان کر رہا ہے، وسائل کو اپنے اوپر قربان کر رہا ہے، مقصد کو اپنے اوپر قربان کر رہا ہے، نظام کو اپنے اوپر قربان کر رہا ہے، خود محور بنا ہوا ہے اور ہر چیز کو قربانی کر رہا ہے اپنے پاؤں میں، یا اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، اپنی آسائش کو قربان کر رہا ہے، اپنی سہولت کو قربان کر رہا ہے، وہ حتیٰ اپنی ضرورت کو قربان کر رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بنیادی ضرورتوں کو قربان کر دیتے ہیں رائے خدا پر، ابھی بھی ہر آدمی قربانی میں مصروف ہے صبح و شام، کہ ہم کس کو کس پر قربان کر رہے ہیں، مثلا جو سو جاتا ہے وہ اس نے نیند پر قربان کر دیا، ڈسپلن نیند پر قربان کر دیا، نظم دین پر قربان نیند پر قربان کر دیا، جس کے اندر ایک طغیانی آئی ہے احساسات میں، جذبات میں غصہ آیا، اس نے اپنے احساسات پر ہر چیز کو قربان کر دیا، غصے کا اظہار کر کے، بھڑاس نکال کے، بے نظمی کر کے، ڈسپلن توڑ کے، ہر چیز کو اپنی خواہش پر قربان کر دیا، میری خواہش پوری ہو جائے، تسکین پا جائے، باقی نظام بگڑتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، ہونے دو، ایک یہ قربانی کرنے والا طبقہ ہے جو مسلسل اقدار کو قربان کر رہا ہے، قوانین کو قربان کر رہا ہے، حدود کو قربان کر رہا ہے، مقاصد کو قربان کر رہا ہے اپنی خواہشات کے اوپر، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں دین کے اوپر، اپنی ذات کو قربان کر رہے ہیں، اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کر، خواہش کی بھی قربانی ہے کہ اپنی خواہش چھوڑ دینا، خدا کی خاطر اپنی خواہش سے دستبردار ہو جانا، یہ بھی ایک قربانی ہے، قربانی صرف بکرا نہیں ہے یا بیل نہیں ہوتی، یہ بڑی قربانیاں یہ ہیں، وہ چھوٹی قربانیاں ہیں، بیل بکری چھوٹی قربانیاں ہیں، بڑی قربانی یہ ہے انسان اپنے آپ کو قربان کرے، اپنا خاندان قربان کرے، اپنا کنبہ قربان کرے، خوب جو ظاہر ہے ایسے افراد ہیں جو رائے خدا میں اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں، خانہ خواہ اپنی طرف توجہ نہیں کر سکتے، ان کے اپنا گھر ویران آباد نہیں ہو سکتا، ان کے اپنے معاملات، تجارت، کاروبار نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے ان افراد کی، اور اگر خود متوجہ ہوں تو یہ سب سے آگے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے کچھ قربان کیا ہے، کچھ دیا ہے یہاں پر رائے خدا میں، لیکن عموماً متوجہ نہیں ہوتے، اس کو غرامت و خسارہ سمجھتے ہیں، جی میں ادھر آیا یہ ہو گیا، اور رائے خدا چھوڑ دیتے ہیں، نقصانات سے بچنے کے لیے راہ الہی سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، حتیٰ کہ منتشر ہو جائیں، یعنی بھاگ جائیں رسول اللہ کے ارد گرد سے، اتنا دباؤ میں رکھو ان کو کہ رسول اللہ کے ارد گرد سے سب بھاگ جائیں، یہ کہیں کہ وہاں تو صرف بھوک ہے بس، وہاں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، ہم کسی ایسی جگہ جائیں جہاں کچھ ملتا ہے۔ اور امیر المومنین کی روش ایسی تھی کہ بیت المال میں بہت سخت گیر تھے امیر المومنین، اپنے بھائی عقیل کو نہیں دیا، عقیل کثیر الاولاد تھے، سب سے زیادہ اولاد جناب عقیل کی تھی، مسلم ابن عقیل جن کے فرزند ہیں امیر المومنین کے بھائی، اور نابینا بھی تھے، یہ کام کاج بھی نہیں کر سکتے تھے، سخت مالی دباؤ کا شکار تھے۔ امیر المومنین کے پاس آئے کہ میری مالی حالت خراب ہے اور بچے زیادہ ہیں، ضرورت زیادہ ہے، اور یہ مقدار جو مجھے ملتی ہے یہ ناکافی ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی اس سے۔ امیر المومنین نے نہیں دیا، بیت المال نہیں دیا، بھائی کو نہیں دیا، بلکہ ایک خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عقیل کے بچے دیکھ کر میرا دل بہت جلتا ہے، جب میں ان کو بھوکھا دیکھتا ہوں، ان کے رنگ اڑے ہوئے دیکھتا ہوں، اور ان کا تن دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس پوشاک لازمی نہیں ہے بدن چھپانے کے لیے، میرا دل ان کے بچوں کو دیکھ کر بہت جلتا ہے، بہت دل دکھتا ہے۔ اور اس وقت انسان اور زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے کہ جب ایک طرف سے یہ منظر ہو اور دوسری طرف سے بیت المال بھی، کروڑوں اربوں روپے کا بیت المال بھی آدمی کے پاس موجود ہو، اور ادھر بھائی کے بچوں کی یہ حالت ہو، پھر اور ہی انسان زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ میں سب بھائی کو دے نہیں سکتا۔ اس طرح کی روش تھی امیر المومنین کی، اس روش سے لالچی طمع جو امیر المومنین کے گرد جمع ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ ملے گا، یہ امیر المومنین کو چھوڑ گئے، شام چلے گئے معاویہ کے پاس، چونکہ وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، جو بھی جاتا معاویہ فوراً اس کا وظیفہ مقرر کر دیتا، اور خصوصی دسترخوان، راشن اور جتنی سہولتیں، بیت المال کا منہ کھول دیتا معاویہ ان لوگوں پر جو امیر المومنین سے کٹ کے معاویہ سے جا کر ملتے۔ بعض لوگوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے، یہاں مثلا حوضے کے کچھ خدمت گزاران ہیں، مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، اب بعض طبقات باہر ہیں، ان کو آ کر آفر دیتے ہیں کہ ہم ڈبل تنخواہ دیتے ہیں، آپ یہاں سے چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں، بعض چلے بھی جاتے ہیں اور ابھی لے بھی رہے ہیں، جو تنخواہ ہم دیتے تھے اس سے دو گنا تنخواہ ان کو وہاں دے رہے ہیں، ہم جو تنخواہ ان کو دیتے ہیں اور کام زیادہ لیتے ہیں تنخواہ کم دیتے ہیں، وہاں پر کام کچھ بھی نہیں ہے، تنخواہ دو برابر ہے، وہ کام کی تنخواہ نہیں ہے، وہ یہاں سے کٹنے کی تنخواہ ہے۔ معاویہ یہی کام کرتا تھا، وہ جو لوگوں کو تنخواہ دیتا تھا اس لیے نہیں دیتا تھا کہ ان سے کوئی کام لیتا تھا، بلکہ علی کو چھوڑنے کی تنخواہ ہے، اتنی تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے لہذا یہ لو، تنخواہ بڑھا دیتا تھا۔ اور بہت لوگ چھوڑ کے امیر المومنین کو، پورا لشکر ہے ایک، جو امیر المومنین کے ساتھی تھے، قریبی تھے، چھوڑ کے شام چلے گئے۔ حتیٰ ایک زمانے میں کچھ لوگ یہ جناب عقیل کو بھی لے گئے شام، امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں عقیل کو لے گئے وہاں پر، شام میں لے گئے۔ کیا ہوا؟ وہاں سے مدد کروا دیتے ہیں آپ کی، اور جناب عقیل نے وہاں معاویہ کو بہت رسوا کیا۔ معاویہ نے بڑی خدمت، ایک اسپیشل دعوت کی، شہر کے بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کو بلایا، اور اس میں یوں نہیں کہ بوٹیاں دیں، بوٹی کی جگہ پورا پورا بکرا، ہم تو بکرا کاٹ کے چھوٹی بوٹیاں بناتے ہیں نا اس کی، معاویہ کی دعوت میں بوٹی نہیں ہوتی تھی بلکہ ہر آدمی کے سامنے پورا سالم بکرا پکا ہوا رکھا ہوتا تھا، ہر آدمی کے سامنے۔ عرب ابھی بھی دعوت کرتے ہیں جب تو اسی طرح کی دعوت کرتے ہیں، پورا بکرا پکا کے آدمی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کی دعوت کی، کھانا کھلایا، سب کچھ کر کے پھر شعراء بلائے، خطباء بلائے، اور ان سے کہا کہ آپ، معاویہ کے دلچسپ ترین موضوع یہ تھا کہ علی کی حجو کرنا، شعروں میں، نظمیں، ایسی نظمیں پڑھنا جس میں امیر المومنین کو مثلا برا بلا کہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ معاویہ کا مشغلہ تھا روزمرہ کا، وہ جب تک یہ محفل نہ سجاتا تھا اس کو چین نہیں ہوتا تھا۔ شاعر، خطیب، افراد، یہ جگت باز، مراسی، پانڈو اس نے رکھے ہوئے تھے، ان کو پیسے دیتا تھا امیر المومنین کو یہ باتیں کروا کے۔ اس نے پھر ایسی محفل رکھی جس میں پھر وہی ماحول جمع، اور وہ یہ سمجھا کہ اب میں نے عقیل کو اتنا کھانا کھلایا، اتنا وظیفہ وعدہ کیا کہ میں جھولی بار دوں گا اور سب۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ علی کا بھائی کٹ کے ادھر آ گیا مثلاً، یہ اس کو بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ یہ بہت بڑی کامیابی سمجھتا تھا اپنی۔ اور پھر عقیل سے کہا کہ چڑھو ممبر پر اور جا کر علی کو برا بلا کہو، بھائی کو کہا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے ممبر پر جا کر۔ پھر ظاہر عقیل بھی فصیح تھے، ہاشمی تھے اور فصیح لوگوں میں سے تھے، چونکہ خود معاویہ نے ممبر پہ بٹھا دیا تھا، خود کہہ کر کے آپ جا کے، ٹائم فری ہے آپ کا، جتنی مرضی ہے بولو آپ، اور دربار بھی معاویہ کا، حامی بھی معاویہ کے، ساتھی بھی معاویہ کے، ان سب کے دوران عقیل نے جب وہ شروع کی گفتگو، شاعر بھی تھے، شعر پڑھے اور گفتگو شروع کی، پھر معاویہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ بس کافی ہو گیا، اب نیچے اترو۔ وہ لکھے ہیں تاریخوں میں، عطا کہ جناب عقیل کے بعد شعر جو ہیں وہ ادبی کتابوں میں شاہد مثال بھی ہیں۔ ظاہراً مولا جلال نے بھی اپنی کتاب میں یہ حضرت عقیل کے شعر کا ایک مصرع یا پورا شعر ادبی نحوی مثال کے طور پر گواہ پیش کیا۔ یہ وہی شعر ہے جو انہوں نے معاویہ کے اس محفل میں، جو اس نے ماحول بنایا تھا، اس میں جا کر شعر پڑھا۔ غرض یہ کہ مالی دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے انسان پر کہ رابطہ کاٹ دیتا ہے علی جیسے حاکم سے۔ عقیل واپس آ گئے پھر، اس کو برا بھلا کہہ کے معاویہ کو، اور بہت پشیمان ہوا، اور اس نے وہاں اعتراف کیا کہ ہاشمی کوئی بھی ہاشم، جب تک ان رگوں میں یہ خون ہے ان کا، یہ نہیں آئیں گے ہماری طرف، مایوس ہو گیا۔ سخت ہے، مالی دباؤ بہت سخت ہے، بہت کم لوگ استقامت دکھا سکتے ہیں اس پریشر کے سامنے۔ منافق کو یہ کمزوری معلوم ہے، وعدے بھی دیتا ہے، منافق وعدے دے گا کہ آپ چھوڑو، میں آپ کی مشکلات میں حل کرتا ہوں، آپ وہاں کیوں جاتے ہو؟ کم فقیر لوگ یا نادار لوگ یا مالی مشکلات کا شکار لوگوں کو وعدہ بھی دیتا ہے، میں یہاں سے تیرا وظیفہ لگوا دیتا ہوں، یہاں سے تیرے لیے بندوبست کر دیتا ہوں، یہ مشکل تیری ادھر سے حل کر دیتا ہوں۔ مومن آسانی سے، کمزور مومن آسانی سے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، منافق وہ لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ انفاق مت کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفدو، اس حد تک کہ بھاگ جائیں، چھوڑ جائیں. جس طرح مثال دی کہ امیر المومنین کو چھوڑ گئے لوگ، اس وجہ سے کہ امیر المومنین انہیں بیت المال سے وہ کچھ نہیں دیتے تھے جس کی وہ مطالبہ کرتے تھے، دباؤ میں آ کر چھوڑ گئے امیر المومنین کو. وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون. چونکہ منافق ہے، نافہم ہے، لا یفقہون میں سے ہے، اس لیے یہ نقطہ منافق نہیں سمجھ سکتا، اس کے سمجھنے کا نہیں ہے کہ خدا خزانوں کا مالک ہے. نہ منافق اور نہ مالدار لوگ اور نہ ہی یہ انجمنیں اور فیڈریشنز اور نہ یہ گروپ مالی جو بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہیں خزانوں کے مالک. اللہ خزانوں کا مالک ہے. منافق اس بات کو نہیں سمجھتا کہ جن کا بائیکاٹ تم کرا رہے ہو رائے خدا سے ان کو دور کرنے کے لیے، اگر یہ صاحبان استقامت ہوں، خدا نہ صرف ان کے مالی حالات بہتر کرے گا بلکہ خزانے ان کے سپورٹ کر دے گا، خزانے ان کے اختیار میں قرار دے گا، ان کے ہاتھوں سے لوگوں کو رزق خدا میسر آئے گا، اس قدر خدا لطف کرے گا، چونکہ اللہ خزانوں کا مالک ہے. منافق اگر چند روپے روک سکتا ہے کسی نادار سے یا تنگ دست سے، اگر یہ نادار عفیف رہے، باعفت رہے اور استقامت دکھائے رائے خدا پر، خدا اس کو خزانوں کا مالک قرار دے گا. وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون. منافق تو یہ نہیں سمجھتا، مومن بھی بعض اوقات نہیں سمجھتا یہ بات، اور خصوصاً جو راہ خدا میں آتے ہیں انہیں یہ نقطہ ضرور سمجھنا چاہیے. ان کے سمجھنے کے لیے پہلا درس یہی ہونا چاہیے کہ للہ خزائن السماوات والارض، خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور خدا نے وعدہ دیا ہے کہ اگر تم راہ خدا میں آؤ، خدا آپ کو رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، یعنی ایسا رزق دے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. حساب و کتاب سے ماورا، محاسبات سے ہٹ کر رزق، خدا ایسا رزق دے گا تمہیں، من حیث لا یحتسب، جس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، خدا اس طرح سے عزت کے ساتھ رزق دے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ جو خدا کی راہ میں آئیں لیکن امتحان دے کر آئیں. صرف فارم بھرنے سے ثابت نہیں ہو جاتا کہ راہ خدا میں آ گیا، بلکہ اب اس کا امتحان شروع ہونا ہے. حافظ نے بہت خوبصورت اس مطلب کو بیان کیا ہے، حافظ باسط نے نہیں، حافظ شیرازی، حافظ شیرازی، ان کا نام حافظ تھا، حافظ شیرازی، حافظ قرآن بھی تھے البتہ. پہلی نظم ان کے دیوان کی یہی ہے، الا یا ایہا الساقی ادر کأسا وناولہا. یہ پہلا مثلا عربی ہے، بعد میں فارسی شروع ہو جاتی ہے. الا یا ایہا الساقی ادر کأسا وناولہا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا. مطلب یہ ہے اس کا کہ عشق اول میں بڑا آسان لگا اور فوراً حامی بھر لی کہ ہم عشاق ہیں، ولی افتاد مشکل ہا، لیکن بعد میں مشکلات پڑ گئیں بہت شدید، اور وہی عشق کا امتحان ہوتا ہے. یہ مشکلات یہ ہر صورت میں ہیں، اس راہ میں طے ہیں، اس راہ میں مشکلات کنفرم ہیں، طے ہیں. اگر ساری دنیا بھی مل کر راہ خدا میں آنے والے کو کہے کہ تیری راہ میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، خدا کی راہ میں آپ نکلو، جو بھی یہ وعدہ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے کہ راہ خدا میں مشکلات نہیں آئیں گی، آئیں گی، چونکہ یہی تو امتحان ہے، امتحان عشق یہی ہے. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، حائل دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ، ہول خوفناک، طوفان، سمندری طوفان جب بہت خوفناک ہوتا ہے، جیسے آج کل خوفناک طوفان بحر ہند میں جاری ہے۔ شب تاریک، اب عاشق اپنی مشکلات ذکر کر رہے کہ ہو کیا گیا اب میرے ساتھ، وہی جو پہلے بہت آسان منزل لگتی تھی اب کیا بن گیا۔ شب تاریک و بیم موج، رات گٹا اندھیرا اور طوفان، سمندر طوفانی، اور میری کشتی سمندر میں ہے، سمندر طوفانی اور خوفناک ہولناک، لہروں کا خطرہ، بیم موج، بیم یعنی خوف، اس موج کا خطرہ ہے کہ کوئی موج آئے گی مجھے ڈبو دے گی۔ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، حائل ہاول ہول سے ہے، خوفناک، گرداب بھنور جہاں پانی گھومتا ہے، سمندری پانی جہاں گھومتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، وہاں آپ یا مشاہدہ کر سکتے ہیں اگر کسی جگہ پانی کی نکاسی کے لیے جو بنایا جاتا ہے راستہ، وہاں پر پانی کھڑا کر دیں تو پانی اس سوراخ میں اترنے کے لیے ایسے گھوم کے اترتا ہے نیچے، اگر اس میں کوئی حشرہ چلا جائے یا تنکا ڈال دیں تو وہ تنکے کو پانی گھما کے اپنے ساتھ نیچے لے جاتا ہے، چونکہ پانی کی طاقت اتنی ہے لہذا اتنی شے کو اپنے اندر نگل لیتا ہے۔ سمندر میں اگر یہی حال سمندر میں ہو، اسی طرح کا گرداب یعنی گھومتا ہوا پانی، بمر، جہاں پر بمر بنتا ہے اس طرح سے ہے کہ دو تین طرف سے، یہ دو طرف سے لہریں آتی ہیں، متضاد لہریں ٹکراتی ہیں آپس میں، جب ٹکراتی ہیں تو پانی گھومنا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح گردباد ہے، ایک جکڑ چلتا ہے نا، گھومتی ہوئی ہوا آتی ہے اپنے ساتھ ہر چیز اڑا کے لے جاتی ہے، یہی عمل پانی میں بھی ہوتا ہے، طوفان اسی چیز کا نام ہے، یہ پانی گھومتا ہوا تیزی سے جاتا ہے، اس کو گرداب کہتے ہیں، اور ہولناک گرداب جو اپنے اندر پوری کشتیاں ننگل لیتا ہے۔ یہ راہ میں یہ مشکلات ہیں، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ہا، وہ جو جن کا بوجھ ہلکا ہے اور ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں درختوں کے نیچے سائے میں، انہیں کیا پتا ہم پہ کیا گزر رہی ہے، ہم جو بھنور میں ہیں، اور یہ ضروری ہے، یہ اس سے گزرنا، اس حالت سے گزرنا ضروری ہے سالک اللہ کے لیے، یہ امتحان ہے اس کا، یہاں اگر امتحان پاس کر گیا پھر اس کے بعد رزق من حیث لا یحتسب اس کی انتظار میں ہے، یہاں تک اسے امتحان پاس کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ انتظام کر لے کس چیز کا، کہ سب چیزوں کا رخ اس کی طرف ہو جائے گا اور انہیں ان چیزوں سے بچنا ہے، جس طرح کچھ لوگ ہیں رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں بوریاں خالی لے کر کہ رزق ملے بوریوں میں ڈالیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رزق انسان کے پیچھے دوڑتا ہے، اس وقت انسان بچتا ہے، اس رزق سے بچتا ہے کہ بھائی جو دوسروں کے پاس جو میرے پاس کیوں سارا آ رہے ہو، جیسے امیر المومنین نے فرمایا کہ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، اے دنیا میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے تو، اور لوگ نہیں ہیں ان کے پیچھے بھی جا، تو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، بار بار میرے پیچھے آتی ہے، یہ مقام استغنا ہے، یعنی رزق آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ اسے بے نیاز، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، یہاں تک وہ امتحان پاس کرنا ہے۔ مومن بھی یہ نقطہ کمتر سمجھتا ہے کہ للہ خزائن السماوات والارض، خدا خزانوں کا مالک ہے، اس لیے مومن کی متاع توکل ہے، توکل بر خدا، خدا کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کے وعدوں پر یقین۔ مومن کو یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ خدا دے گا یا نہیں، مومن کو یہ ڈرنا چاہیے کہ میں امتحان میں استقامت دکھا پاؤں گا یا نہیں، سارا خوف اس کا ہو، میں کیسے ٹھہروں گا اس امتحان کے اندر، جب یہ آئے گا طرح طرح کا امتحان آتا ہے، اس میں میں کیسے قیام کروں گا، استقامت میں کیسے دکھاؤں گا؟ یہ بالکل ذہن سے کھٹکا نکال دیں کہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا یا نہیں، وہ تو مسلم ہے، ہم رائے خدا میں نہیں ہوتے، خدا اتنا کچھ دے دیتا ہے، جب اللہ کی راہ میں آئیں گے تو نہیں دے گا کچھ، لیکن جب رائے خدا میں آتے ہیں امتحان ہے، امتحانوں میں کھٹکا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کیا کرے گا، امتحانوں میں کھٹکا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کارکردگی دکھانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں، میں فیل ہو جاؤں، میں مایوس ہو جاؤں، میں پیچھے رہ جاؤں۔ منافق کمزوریوں کو سمجھتا ہے، مالی دباؤ میں رکھنے کے لیے جائے گا، لوگوں سے ملے گا، میٹنگ کرے گا، ملاقات کرے گا، یہ کام کرتے ہیں۔ ایک مومن نے کچھ عرصہ قبل، ایک دو سال قبل، یہ مسجد جو ابھی بعض دیگر مومنین کی ہمت سے بن رہی ہے، یہ پہلے ایک اور مومن نے حامی بھری کہ میں یہ مسجد بناؤں گا، جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی، اس وقت چھوٹی مسجد تھی، اس وقت زیادہ سے زیادہ 2-2.5 کنال کی مسجد تھی جب انہوں نے حامی بھری تھی، اور انہیں آسان لگ رہا تھا بنا لوں گا۔ بعد میں ایک مولانا صاحب گئے ان کے پاس، اور انہوں نے جا کر کہا کہ تم اگر وہاں مسجد بناؤ گے اسی دن ایجنسی والے آئیں گے اور اٹھا کر تمہیں لے جائیں گے، تمہارا کاروبار بھی ختم کر دیں گے، تمہاری تجارت بھی ختم کر دیں گے، تیری فیکٹری بھی ضبط کر لیں گے۔ وہ اتنا ڈرایا اس کو کہ وہ مومن نہ صرف اس نے مسجد بنانا سے منصرف ہو گیا، بلکہ اس نے رابطہ بھی چھوڑ دیا، بلکہ آنا جانا بھی چھوڑ دیا، فون اٹینڈ کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ تعجب ہوا ہمیں کہ یہ اتنا والہانہ خود آیا کہ میں مسجد بناؤں گا، خود آ کر آفر کی، اور اب ایک دم اتنا بھاگ گیا، کیا ہوا اس کو؟ معلوم ہوا کہ منافق صاحب پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کر مومن کو ڈرایا ہے کہ مسجد بناؤ گے، تم سمجھتے ہو مسجد بناؤں گا جنت میں گھر ملے گی، بلکہ مسجد بنا کے جیل چلے جاؤ گے یہاں پر۔ کوئی مومن اتنا ثواب نہیں لینا چاہتا کہ مسجد بنانے کے نتیجے میں جیل چلا جاؤں، اس نے کہا میں اور کوئی کام کروں گا۔ پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ بہترین طریقہ یہ کہ اسپتال بناؤ، تو وہ مومن کو منصرف کر کے اسپتال بنانے کی طرف، واللہ عالم بنائی یا نہیں بنائی، خدا انہیں توفیق دے انشاءاللہ۔ باقی بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد۔